أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. حاضرين المحترم، گزشتہ جمعہ نماز سے متعلق بعض باتیں میں نے ذکر کی تھیں جو دراصل اللہ ہی کو یاد کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، اقیم الصلاۃ لذکر، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے. اور ذکر کا معنی ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ذکر کہتے ہی اس بات کو ہے کہ کوئی شخص اللہ کو یاد کرے، چاہے زبان سے یاد کرے چاہے دل میں یاد کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ کوئی زبان سے یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی یاد کرے گا، کوئی مجلس میں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ بتلا دیا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو تمہیں میں یاد کروں گا. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں لیکن کثرت ذکر کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو. کثرت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ہمہ وقت. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے تمام معاملات میں اللہ کو سامنے رکھ کر معاملہ کرے. یہ بھی اللہ ہی کو یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. کوئی معاملہ کر رہا ہے، تجارت کا ہے، خرید و فروخت کا ہے، گھر بیچ رہا ہے، وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر ہمارے معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں اللہ رب العزت کو سامنے رکھے. یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں اس معاملے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے، بس معاملے کو اس طریقے سے جب سامنے رکھے گا تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے تو اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اگر اس طرح کا استحضار ہر آدمی اپنے دل میں کرے تو آپ یقین کر جانیے کہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے. آج جو دنیا میں جرائم ہیں اور ان کی بلکہ کثرت ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر انقا اور غائب ہو گیا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. غفلت میں جو زندگی گزر رہی ہے اس کی وجہ سے جرائم. آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پولیس والوں کو بلوا لیں، ایجنسیاں بلوا لیں، ایک محکمہ دوسرا محکمہ تیسرا محکمہ، آپ دیکھ لیجیے بہتات کتنی، لیکن کیا ڈاکے ختم ہو گئے؟ چوریاں ختم ہو گئیں؟ برائیاں ختم ہو گئیں؟ رشوتیں ختم ہو گئیں؟ جس محکمے کو آپ اس لیے جو ہے وہ بناتے ہیں کہ صاحب یہ رشوت خوروں کو پکڑے گا، وہ خود ہی رشوت لینا شروع کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف نہیں. اگر ان میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ بھی ختم، وہ بھی نہیں لیں گے خود. ایک آدمی جو ہے وہ آگ کو، آگ کا ڈر اس کے دل سے نکلا ہوا ہے تو وہ آگ کو ہاتھ میں پکڑے گا. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو پیسے حاصل کر رہے ہیں رشوت کے ذریعے سے، حرام طریقے سے، سود کا مال ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ روپے پیسے نہیں ہیں بلکہ آگ کے انگارے ہیں، اگر اس کا ادراک ہو جائے تو پھر ہاتھ میں کیوں لیں؟ ناجائز مال کو کیوں پکڑیں؟ کسی کی طرف غلط نظر کیوں ڈالیں؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری جو آنکھ ہے ہم اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو ہم صحیح جگہ پر خرچ کریں، صحیح چیز دیکھیں، غلط چیز دیکھنا اس سے جائز نہیں ہے. اگر ہم اس سے یہ یاد اللہ تعالیٰ کے دل میں رکھیں کہ ہم اگر ادھر غلط نظر نگاہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم غلط نگاہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس یہ یاد کرنا اور یہ ذکر کرنا ہے اصل. اپنی نگاہ کو آدمی بچا لے گا فوراً کہ بھائی اللہ تعالیٰ دے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو انہیں جنگل میں ایک چرواہا ملا. آپ نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے اس وقت جو ہے بھوک لگ رہی ہے اور میرے پاس زادیرہ ختم ہو گیا, کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنی کسی بکری کا دودھ نکال کر مجھے دے دے, میں پی لوں اور میری بھوک ختم ہو جائے؟ اس نے کہا کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین, کیونکہ کوئی ہٹو بچوں والی بات نہیں تھی وہاں, بلکہ سادگی کے ساتھ تھے. وہ تو سراہنا جو ان کا اینٹ کا ہوتا تھا رکھا سو گئے. تو بہرحال کہا کہ یہ بکریاں امانت ہیں, میری اپنی نہیں ہے, لہذا میں اس کا دودھ دے نہیں سکتا. کہا کہ میں تمہیں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. انہوں نے چاہا کہ اس کو آزماؤں. کہا کہ ایسا کرو تم ایک بکری مجھے بیچ دو, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اس کے, تو مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں کہیں اور بھی جہاں بھی جاؤں گا جب بھوک لگے گی میرے کام آ جائے گی, تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تمہیں رقم مل جائے گی, اور جہاں تک مالک کا معاملہ ہے مالک پوچھے گا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. جنگل میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بکریوں کو بھیڑیے اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو تم سے پوچھے تم بھی یہ کہہ دینا. تو اس شخص نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ یا حاذا فائن اللہ, کہ شخص پہ اللہ کہاں چلا گیا؟ تم جو جس معاملے کا کرنے کا کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے, مالک تو یہاں موجود نہیں ہے, تم مجھ سے بکریاں مانگ رہے ہو, تم پیسے بھی مجھے دے دو گے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہاں چلا گیا جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا استحضار, اس کی یاد, اس کا تعلق, اس نے اس گناہ سے بچایا. ورنہ آج جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے, مالک کی نظر بچی اور ادھر اس نے پیسے رقم پار کی, خیانت کر لی, کوئی دوست آیا اس کو کپڑے کا تھان پکڑا دیا, کوئی اور چیز دے دی کہ بھائی لے جاؤ جلدی سے. اس طریقے سے ہوتے کیوں ہوتا ہی, وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو, اس کے سامنے پیشی اور حاضری کا خوف اور ڈر ہو, تو گناہ نہیں ہو سکتا. پھر کسی پولیس والے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہے, کسی جو ہے وہ ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے, اگر اللہ کا خوف ہو معاشرے کے اندر. لیکن اگر اللہ کا خوف معاشرے سے نکل جائے تو ادھر آنکھ چوکی اور ادھر جو ہے وہ چوک ہوئی اور ختم معاملہ. اگر معاشرہ ہمارا اللہ کا خوف رکھنے والا بن جائے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں تھی, کسی قسم کا کوئی محکمہ نہیں تھا اس قسم کا کوئی خاص, لیکن کسی آدمی سے گناہ ہو رہا ہے تو ایک عورت چلی آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. ایک آدمی سے گناہ ہو گیا, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. کس بات کا آخر انہیں ڈر تھا؟ ایک ہی تھا کہ دنیا ہی میں پاک ہو جائے ہم, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جب پہنچے تو ہم پاک صاف ہو کر پہنچے, ایسا نہ ہو کہ وہاں اگر پکڑ ہو گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو دیکھیے یہ تھا اللہ تعالیٰ کے خوف کا عالم, کہ آدمی خود گناہ کے بعد اپنے آپ کو پیش کرتا تھا کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا, آپ مجھے پاک کر دیجیے, جو حد جاری کرنا چاہے وہ حد جاری کیجیے, اور تاکہ بس دنیا کی سزا میں بھگت لوں, آخرت کی سزا مجھ پر نہ رہے. غالباً ایک عورت کو جب سنسار کیا گیا تو اس کے کرنا صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کو آخرت کا خوف, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا ڈر ہو. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں, اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایسے رخصت ہوتے ہیں کہ زبان پر کلمہ بھی جاری ہوتا ہے, پاک صاف حالت میں ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جاتا ہے. ورنہ بھائی دنیا تو یہی رہ جائے گی, چاہے آدمی کے پاس کوٹھی ہو, کار ہو, بینک بیلنس ہو, فیکٹریاں, جو کچھ بھی ہے, پھر آخر چھوڑ کے جانا, ہم نے لے کے نہیں جائے گا کوئی آدمی. بعض اوقات بڑا رشک آتا ہے ان لوگوں پر. ابھی پرسوں ایک صاحب کا انتقال ہوا, عصر کی نماز یہاں انہوں نے پڑھی مسجد میں ہمارے یہاں, لیکن میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ جب وہ چلے تو انہیں اٹیک ہو چکا تھا دل کا, تکلیف میں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں آئے نماز کے لیے, نماز پڑھی, اور ان کا بھائی ان کے پیچھے پیچھے آیا کہ میں گاڑی لے کے آتا ہوں تاکہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. تو واپسی میں جاتے ہوئے بھی انہیں تکلیف ہوئی, اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ بھی گئے ایک جگہ, لیکن پھر بھی چلتے ہوئے گیٹ تک پہنچے اور گاڑی میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس بھائی میں جا رہا ہوں, اب میرا وقت ختم ہو گیا, اور یہ بھی کہا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے. پھر کہا کہ اچھا اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہی پالتے ہیں, اور کلمہ پڑھتے رہے اور اسی حالت میں انتقال ہوئے. ایک موت تو یہ بھی ہے, لیکن کیسی اچھی موت ہے کہ نماز کے لیے آئے, مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور اللہ کے پاس چلے گئے. اسی طریقے سے ہمارے ماسٹر حنیف صاحب کا بھی چند دن پہلے انتقال ہوا, واجد اسکوائر والے, اچھے معمر آدمی تھے ماشاء اللہ, اس عمر کے اندر 85-90 برس کی عمر تھی, اور چلنا بھی دوبھر تھا ان کے, چھوٹے چھوٹے سے قدم اٹھا کے آتے تھے, یعنی واجد اسکوائر سے یہاں پہنچتے پہنچتے غالب ان کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا, آدھے گھنٹے پہلے نماز کے لیے نکلتے تھے. کیسی فکر ہے یہ اس عمر میں آ کے, اتنی فکر نماز کی, اللہ کی یاد, کہ اپنے گھر سے آدھے پون گھنٹے پہلے نکلتے تاکہ ایسے وقت میں پہنچ جاؤں کہ پہنچ کر جو ہے مجھے جماعت سے نماز مل جائے. پہنچتے تھے, چنانچہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کسی پہ ظلم نہیں کرتے. جب ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے تو موت بھی پھر ہمیں ایسی ملے گی. چنانچہ دوسرے دن فجر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے کہ دوران وضو انتقال ہو. کیسی مبارک موت. آدمی تیاریاں کرتا ہوا رخصت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس, کیسا وقت, کیسی زبردست موت. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے, وضو کر رہا ہے, نماز کی تیاری کر رہا ہے, اور ادھر جو ہے فرشتہ اجل پہنچ گئے. مولانا ضیاء القاسمی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا, اتفاق سے یہ واقعہ ذہن میں آ گئے, ورنہ اس وقت کوئی ارادہ ان کو سنانے کا نہیں تھا میرا. حضرت مولانا ضیاء القاسمی بڑے موحد خطیب پاکستان مشہور رہے, بظاہر کوئی بہت زیادہ متقی بارسا بھی نہیں تھے, لیکن ان کا ایک موضوع تھا توحید کو پھیلانا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا چرچا, اور اس کے لیے وہ ہمتن مصروف رہتے تھے. 63 سال کی جب عمر ہو گئی تو ایک دن جمعہ کا خطبہ دیا اور کہا کہ بس جو عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ میری ہو چکی, اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں. چنانچہ گھر گئے تو بیمار ہو گئے, اس کے بعد جمعہ نہیں پڑھا سکے, بیمار ہو گئے. اور جس دن انتقال ہونا تھا اس دن گھر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اتنے میں دروازے کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ بھائی آ گئے آپ لوگ, لینے آئے ہو, اچھا اچھا بیٹھے, اور کہا کہ بھائی جلدی سے گھر والوں کو بلاؤ, کچھ تھوڑے بہت جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے تھے, باقی کو کہا بلا کے لے آؤ بھائی مجھے لینے کے لیے آ گئے. اور انہوں نے گھر والے گئے اور جا کر انہوں نے ان کی بیوی کو دوسرے جو تھے ان کو بلایا کہ ان کو کہا کہ بھائی دیکھو مجھے تو لینے والے آ گئے, میں جا رہا ہوں, بس تم گواہی دینا قیامت کے دن کہ میں کلمہ توحید پر اپنی جان دے رہا ہوں اللہ. انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے, تو انہوں نے ڈاکٹر کو بھی یہی کہا کہ بھائی اب میرا بس دوائیوں کا وقت ختم ہو چکا ہے, دوا کی ضرورت نہیں ہے مجھے, میں تم سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم قیامت کے دن گواہی دینا کہ ساری زندگی توحید کی تبلیغ کی اور آج الحمدللہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے اور ایک جانتے ہوئے بصارت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ میں کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. یہ کہا, کلمہ پڑھا اور اس کے بعد انتقال. اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ واقعات کبھی دکھلا بھی دیتے ہیں, کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ تم جیسے زندگی گزارو گے تحیون کما تموتون اور تموتون کما تحیون, کہ تم جیسے رہو گے ویسے ہی مرو گے, جیسے مرو گے جیسے زندگی گزارو, ویسے مرو گے جیسے زندگی گزارو گے. اچھی زندگی گزارو گے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو گے, انشاءاللہ مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کلمہ بلائیں گے, نہیں یاد آ جائے. آدمی اپنی سے کوشش کرے کہ اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھے, اور اس کی ایک بہترین صورت حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو وہ مسنون دعائیں یاد کر لو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. ایک تو یہ ہے نا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو, اس سے تمہارا تعلق اللہ سے قوی ہو جائے گا.
حتیٰ کہ اگر تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تم پیسے بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ پیسے ختم ہو گئے کہیں سے انتظام فرما دیجیے، نمک نہیں ہے تو یا اللہ اپنے فضل سے کہیں سے نمک کا انتظام کر دیجیے، نمک نہیں ہے. اس سے تعلق قوی ہوگا اللہ تعالیٰ سے، تمہیں جو ہے ہم وقت اللہ کی یاد رہے گی. حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے انہیں نے بلکہ فرمایا کہ بجلی چلی جائے تو بھی کہو یا اللہ بجلی چلی گئی اور جو ہے وہ جلدی سے آ جائے. آئے گی تو جب آئے گی، لیکن مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، ہر موقع پر اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ نہیں ہے تو بھی اللہ سے مانگو گے، اللہ تسمہ نہیں میرے پاس. اللہ سے تعلق کبھی ہوگا جب آدمی اللہ سے رابطہ رکھے گا. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں کیوں سکھلائی ہیں بتائیے؟ کیا حکمت ہے اس کی؟ آپ جا رہے ہیں استنجا میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں اس ناپاک مقام پر جا رہا ہوں لیکن تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان کے شر سے فتنے سے مجھے بچا لو. بتائیے آپ لیٹرین جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ کے جائیں گے، وہاں بیٹھنا آپ کا نور نلا نور. جا اپنی ضرورت کے لیے رہیں، تکلیف آپ کی دور ہوگی، راحت آپ کو ملے گی، ثواب بھی آپ ہی لوٹیں گے، بشرطے کہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، یاد کر کے جائیں گے اللہ. جب وہاں سے نکلے الٹے ہاتھ سے الٹا پاؤں باہر نکالیے پہلے، اور اس کے بعد کہیے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں گے. اب بتائیے یہ کیا امت کو سیکھنی نہیں چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹنٹ چیزیں ہمیں بتلا دی ہیں. یعنی ہم تو کیا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا بھی سکھلا دیا کہ ایسے مانگو، ایسے یاد کرو اپنے اللہ کو، اور اس سے ایسا تعلق رکھو کہ اندر لیٹرین میں جا رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے جاؤ، باہر نکلو تو اللہ کو یاد کرو، اے اللہ تمام تعریفوں کے لائق آپ ہی ہیں، آپ نے میری تکلیف کو دور کر دیا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اذهب عنی العذاب وعافانی، اللہ نے میری تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخش دی. ارے میرے بھائی کبھی پیشاب بند ہو جائے خدا نہ کرے تو اس کی تکلیف برداشت کے قابل ہوتی ہے؟ سوچو تو صحیح، پیشاب بند ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے. تو کیا یہ معمولی بات ہے کہ پیشاب عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بخیر و خوبی جو ہے وہ ہم اس سے فارغ ہو گئے؟ بلا شبہ آپ ایک اپنا ایک ایسا عمل کا انجام دے رہے ہیں جو ضرورت ہے آپ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی آپ اس وقت نہیں بھولے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تو یہ عمل پورا کا پورا آپ کا شمار ہوگا کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنے میں یہ وقت گزارا. بتائیے اب اس سے بڑھ کر میں اور کیا مثال دوں؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا موقع ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر وہاں بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتے، لیکن داخل ہونے سے پہلے اور خارج ہونے کے بعد یہ پڑھنی ہے دعائیں، اور بس سارا وقت آپ کا ذکر میں شمار ہوگا. رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، ساری رات عبادت کے مزے لوٹو. کیسے اللہ تعالیٰ کریم ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سب کیا ہے؟ یہ اللہ سے تعلق اور اس سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قوی کرو ہر موقع پر. آدمی گھر میں جا رہا ہے، اب یہ ممکن تو ہے نا کہ گھر میں داخل ہوں اور کوئی بری خبر ملے، اللہ سے دعا کر لے یا اللہ میں گھر میں جا رہا ہوں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے، عافیت کا معاملہ ہو اے اللہ. دیکھیے آپ کا کیسا تعلق ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مجھ سے سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تو میں چپ کے دل میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ یہ پتہ نہیں کیا سوال کرے گا، اے اللہ پتہ نہیں کیسی بات پوچھ لے، آپ جلدی سے میرے دل میں جواب ڈال دیجیے. یہ تعلق ہے اللہ سے، جلدی سے جواب ڈال دیجیے کہ اللہ تاکہ جو سوال کرے میں اس کو بتا دوں. یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے یہ بات سکھلا دی، کوئی سوال کرے تو بھی دل میں یہ بات نہ ہے کہ صاحب میں بڑا علامہ ہوں میں جواب دے دوں گا، اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ جلدی سے دل میں ڈال دیجیے تاکہ میں اس کو جواب دے دوں، پتہ نہیں مجھ سے کیا سوال کرے، اور کسی کو پتا ہے کہ پوچھنے والا کیا پوچھے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی مدد کے طلبگار رہو. یہ بات بتلا دی کہ اپنا قبلہ درست کر لو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو ہر موقع پر. ارے بھائی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بلا شبہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، دور بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، اسباب ہم اختیار کریں گے. تو اگر ایمرجنسی نہ ہو تو سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتلایا کہ دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ بیماری آ گئی اپنے فضل سے دور فرما دی، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤ. لیکن خدا نہ کرے اگر ایمرجنسی ہے تو بے شک سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور دل میں اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو. تو مانگتے رہو، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، لیکن ہم اپنا تعلق اپنے اللہ سے قوی کر لیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بچ سے آئے. جس طریقے سے کسی شخص کو آگ میں ڈالا جانا، زہر کھانا برا معلوم ہوتا ہے اور کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ہمیں نافرمانی کرنا ایسا ہی برا معلوم ہو، جیسے آگ میں جلایا جانا ہمیں برا معلوم ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے ہمارا دل ایسا ہی دور ہو جائے، جب نافرمانی ہو تو ہم ہٹ جائے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی کا کام کوئی نہیں کریں گے، جان دے دیں گے، اپنی آرزوؤں کا خون کر لیں گے، حسرتوں کو پامال کر دیں گے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ جذبہ ہو ہمارے اندر، بس اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا سمجھ لیجیے اللہ سے ہمارا تعلق قوی ہو گیا. اور اللہ سے جب تعلق قوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان جاگتے میں بھی سوتے میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پھر آغوش رحمت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس پر سکینے نازل ہوتے ہیں، اطمینان قلب اسے حاصل ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پر تکلیفیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں اللہ کے بندوں کو بھی آتی ہیں، نیک بندوں کو، بزرگوں کو بھی آتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آتی ہیں. ایسا نہیں کہ ان پر تکلیفیں نہ آتی ہوں. بتائیے کون سی تکلیف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچی ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں آپ کی کسی بیوی کا انتقال نہیں ہوا؟ آپ کے صاحبزادوں کا انتقال نہیں ہوا؟ آپ کی صاحبزادی کا انتقال نہیں ہوا؟ سارے معاملے ہوئے کہ نہیں؟ آپ بیمار بھی ہوئے، آپ پر لوگوں نے جادو بھی کیا، یہ ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں. اور کیوں آئیں؟ تاکہ اگر امتی میں سے کسی کو آئے تو نمونہ نبی کا سامنے رکھے کہ یہ مجھ پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصیبت پریشانی آئی، اور نبی جو ہے نمونہ ہوتا امت کے لیے، تاکہ ہمارے لیے سہولت ہو جائے. اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، سامنے رکھو کہ دیکھو نبی کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بھی انتقال ہوا آپ کے سامنے. حضرت فاطمہ کا بعد میں انتقال ہوا تھا، باقی کا پہلے ہو گیا تھا. تو اس لیے نمونہ سامنے ہے ہو ہمارے ہر چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کماری عورت سے بھی نکاح کیا، آپ نے جو ہے وہ بیوہ سے بھی کیا، متعلقہ سے بھی کیا، تاکہ سارے نمونے سامنے رہیں. بیوہ سے بھی کرنا جائز، متعلقہ عورت سے بھی نکاح کرنا جائز. ہمارے معاشرے نے آج ایسا بنا دیا ہے معاملے کو کہ کوئی بیچاری کسی کا انتقال ہو جائے شوہر کا، تو اب وہ شادی کے لائق ہے تب بھی شادی نہیں ہوتی، معاشرہ نہیں کرنے دیتا بعض اوقات. تو بہرحال یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، مقصود میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہم سامنے اللہ کی رضا کو رکھیں کہ اس وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں داخل ہیں کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہوں، اور خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذہن میں ہوں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اس کو خرچ کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. مقصود دکھلاوا نہ ہو. آج دکھلاوا ہماری زندگی میں آ گیا ہے. دعا بھی کرتے ہیں تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں نے تیرے لیے دعا کی تھی، بھائی دعا کر رہے ہیں، فکر مت کرو، تاکہ وہ ذہن میں رکھے کہ ہاں بھائی دعا کر. تو آج ہم اگر دو رکعت نفل تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں تو صبح اٹھ کے بس سے اس کا چرچا ضرور کریں گے، اس رات کو آج آنکھ کھل گئی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں دو چار رکعت تہجد کی پڑھ لی ہے. تو اصل مقصود بتلانا ہوتا کہ میں نے تہجد پڑھی تھی رات. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اس قسم کی چیزیں بتانے. ہاں اگر ترغیب کے لیے ہوں تو حرج کی بات نہیں ہے. جس طریقے سے جائز یہ بھی ہے کہ آدمی چھپا کے خرچ کرے، اور جائز یہ بھی ہے کہ آدمی دکھا کے خرچ کرے. کبھی دکھا کے خرچ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اس میں نیت کا عمل دخل ہے. دکھا کر خرچ کر رہا ہو اس لیے کہ جو لوگ نہیں خرچ کر رہے وہ بھی خرچ کریں، ترغیب ہو جائے، تو پھر دکھا کے خرچ کرو. اور کبھی چھپا کے خرچ کرو جہاں ریاکاری کا اندیشہ ہو دل کے اندر کہ بھائی ریاکاری پیدا ہوگی کہ بھائی صاحب بڑے سخی ہیں، اس وقت پھر چھپا کے خرچ کرو، دکھانے کی ضرورت نہیں. آج شادی بیاہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہم دکھلاوا کرتے ہیں سارا کچھ. کوئی مر جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے دکھلاوا کرتے ہیں سارا کچھ. نہیں کریں گے تو صاحب فلانا ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا، وہ خاندان جو ہے ہمارا ختم ہو جائے گا، وہ نہیں آئے گا، اور یہ نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا. اس قسم کی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود بہت کم ہوتا ہے. تو اگر ہم انشاءاللہ یہ سامنے بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اصل میں، تو انشاءاللہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی فذکرونی یذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص زبانی طور پر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ پہلی سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی قطع کیے بغیر اگلی سیڑھی پر آدمی قدم نہیں رکھ سکتا. تو بے شک یہ چاہے دکھلاوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پہلی سیڑھی قطع کیجئے زبان سے، جس اللہ نے آج زبان سے توفیق دی ہے انشاءاللہ کل دل میں بھی اس کی اللہ کی یاد آ جائے گی. تو اس لیے اس کی فکر مت کریں, لیکن ذکر اس طریقے سے ہو کہ ہمارے ذکر سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ اسپیکر پہ ذکر کر رہے ہیں صاحب, یہ فیشن بن گیا. اب اس ذکر سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, محلے کے, پڑوس کے, کسی اور کو. اور پھر یہ کہ وہ ذکر اس انداز کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مل کے جو ہے وہ ایک انداز خاص انداز سے کرتے ہیں. ایسے انداز سے کرو کسی کو تکلیف نہ ہو. مسجد کے اندر بھی اسی لیے ذکر کرنا جو ہے جہری آواز سے مکروہ ہے کہ اس سے کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے. جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے قرآن مجید پڑھنے میں جو ہے کیفیت ختم نہ ہو. اس لیے بے شک اگر ذکر جہری بھی کرنا ہے تو ایسے مقام پر کرو جہاں سب ذکر جہری کر رہے ہوں اور وہاں کوئی اور نہ ہو. اور اس انداز میں کرو کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں خالی ان تک بس آواز پہنچے, باہر پہنچانے کی ضرورت نہیں. آج ہمارے یہاں بہت سارے مسائل محض اس اسپیکر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تو دس آدمی ہیں, اسپیکر کھولے میں ہم نے ڈیڑھ ڈیڑھ کلو میٹر تک, ان کو بھی سنانا چاہتے ہیں زبردستی. اب اس میں اشتعال انگیز تقریریں ہوتی ہیں, نتیجے تن یہ کہ سننے والے تو دس آدمی ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات دس بھی نہیں ہوتے, کیسٹ لگا کے لوگ چلے جاتے ہیں, ٹیپ ریکارڈر استعمال کرتے ہیں, کیسٹ لگائی اور پتہ چلا کہ جا کے مول صاحب تو سو گئے اور اسپیکر جناب وہ بج رہا ہے دو دو گھنٹے, تین تین گھنٹے لوگوں کی راتیں خراب ہو رہی ہیں. رات کو تین بجے سے جو جگانا شروع کیا رمضان شریف میں, بظاہر تو بڑی نیکی کا کام ہے لیکن وہ جاگ کے آدھے گھنٹے پہلے بھی شہری کر سکتا تھا, لیکن پتہ چلا رات کے دو بجے سے اٹھا دیا. تو اس لیے اس کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اگر بے سوچے سمجھے ہم کریں گے تو بعض اوقات جو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ بھی بے دینی ہو جائے گی. جس کو ہم ذکر سمجھ رہے ہیں اگر وہ تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو وہ بجائے اس سے اللہ خوش ہو اللہ ناراض ہو. طریقہ وہ اختیار کرو جس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقہ ہمیں عبادت کا اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری مسجد کے نمازی جو خاص طور پر, اصل میں ویسے تو سب مسلمانوں کا حق سب پر ہے, تو ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے ہم وقت کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں, سب کی مغفرت فرمائے. لیکن خاص طور پر اپنے محلے والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, احباب کے لیے, دوستوں کے لیے, جس پر جتنا حق ہوتا ہے ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کام کرے. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین. السلام علیکم.